اللهم اغفر. سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار زبان عشق، در راز شریعت کھولتی ہے
صدرہ اور بازغہ تو منطق اور فلسفے کی کتابیں،
حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتابوں میں یہ درد دل نہیں ملتا، اللہ کی محبت کا جو غم ہے یہ سینوں میں ہوتا ہے، اللہ والوں کے سینوں میں. کتابیں لاکھ پڑھ لو لیکن جب تک کسی اہل دل سے دل نہ لگاؤ گے، اہل دل کو اپنا دل نہ دو گے، اللہ کی محبت کا غم حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جو مقصود ہے اور ذریعہ نجات ہے آخرت.
کتابوں کے اوپر کپڑا ڈال دیں، اوپر وہ نیچے ہیں کتابیں، پھر وہ ہمارے رومال ڈال دیں، رومال جو آپ کو سہے گا کتابوں کے اوپر ڈال دیں. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤ
حلاوت نام پاکی
کی نلگا کچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کریا کی بگوید سبب کی بگویت سبب کی نسبت خاک رہا عالم پاک نسبت خاک رہا بگوید سبب کی نسبت خاک عالم پاک در راز شریعت کھولتی ہے جب کچھ بولتی ہے یہ دولت درد دل کی اختر یہ دولت درد خدا بخشے جسے اس کا مقدر خدا بخشے جسے اس کا مقدر یہ دولت درد کی اختر خدا بخشے جسے اس کا مقدر خدا بخشے جسے اس کا مقدر در راز شریعت کھولتی ہے زبانی
تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ایک خط میں حال لکھا ہے، میں ڈائجسٹ پڑھتی ہوں، اس میں غلط قسم کے افسانے بھی ہوتے ہیں عشق مجازی کے. سچ تو یہ ہے کہ میں ان ڈائجسٹ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن کرتی نہیں ہوں. جب آپ کے بیان میں توبہ کا مضمون سنتی ہوں تو مجھے فوراً ڈائجسٹوں کا خیال آتا ہے، لیکن میں اتنی گناہگار اور نالائق ہوں کہ توبہ نہیں کرتی، اور سوچتی ہوں کہ جب میرا ارادہ مجھے معلوم ہے تو میں کس طرح توبہ کروں. یعنی ارادہ نہیں ہے کرنے کا، چھوڑنے کا، تو میں توبہ کیوں کروں؟ جواب میں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ توبہ قبول ہے. واہ وسوسہ آئے کہ یہ توبہ پھر توڑ دوں گی، اس وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ ارادہ نہیں محض وسوسہ ہے. لہذا توبہ میں دیر نہ کرو. خواب بار بار پھوٹے تو بار بار توبہ مندرجہ بالا شرط کے ساتھ کرتے رہو. یعنی شرط یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. آئندہ توبہ ٹوٹنے کا جو خوف ہے اس سے توبہ ٹوٹتی نہیں ہے، توبہ باطل نہیں ہوتی، وہ آئندہ کا خوف ہے. لہذا توبہ میں دیر نہ کرو، خواہ بار بار ٹوٹے تو بار بار توبہ مندرجہ بالا شخص سے کرتی رہو، انشاءاللہ ایک دن توبہ ٹوٹنا بند ہو جائے گی. ہمت سے کام لے اور ان رسالوں کو جمع کر کے آگ لگا دو اور پھر کوئی نیا رسالہ نہ خریدو. حال نے لکھا ہے کہ حضرت کی مجلس میں آنے والی عورتیں بھی بہت ہی اچھی اور نیک ہیں، مجھ سے بھی بہت پیار اور محبت سے پیش آتی ہیں، لیکن کبھی جب مجھ سے کوئی کسی کی غیبت کرنے لگتی ہے تو میں اس کی اچھائی بتاتی ہوں. جواب: بہت اچھا کرتی ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جس کی غیبت کی جائے تو جو اس کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور جو دفاع نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کی طرف سے دفاع کرے کہ نہیں بھائی وہ ایسے نہیں ہے. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قانون تھا کہ جب کوئی اس سے غیبت کرتا تھا کسی کی فلاں ایسا فلاں تو سنتے رہتے تھے اور پھر فوراً اس کے بعد فرما دیتے کہ تم بالکل غلط کہتے ہو، ہم انہیں جانتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اس قدر یعنی سختی سے اس کا دفاع کی جڑ کاٹ دیتے تھے غیبت کی. تو فرمایا کہ جو اس کا دفاع نہیں کرے گا جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. یعنی غیبت کا سننا بھی کتنا خطرناک ہے، اگر اس کا دفاع نہ کیا سننے والے نے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. حال میں لکھا ہے کہ جیسے میں کسی کی بھاوٹ سے نن کی تعریف کرتی ہوں تو انہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا تو وہ مجھ سے ان کی برائی بیان کرتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے کہوں اچھائی دیکھو برائی نہ دیکھو، لیکن ہمت نہیں ہوتی کیونکہ وہ عالمہ بھی ہیں اور خود بھی بہت اچھی خاتون ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: یا تو ان کو روک دیں یا وہاں سے اٹھ جائیں. دو میں سے کوئی ایک کام کرنا واجب ہے، جب کوئی غیبت ہو رہی ہو یا تو اس کو منع کر دے، روک دے کہ یا آپ غیبت کر لیں، غیبت نہ کریں، غیبت کرنا حرام ہے. اور اگر یہ ہمت نہ ہو یا وہ بات نہ مانے تو پھر وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے، وہاں بیٹھے رہنا اللہ کے خلاف جیسے حکومت کی کہیں سازش ہو رہی ہو یا حکومت کی قانون کو توڑنے کا کہیں پروگرام بنا رہے ہو تو وہاں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ پروگرام بنا رہے ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی سازشی لوگوں میں شمار ہو. یعنی حکومت اگر پکڑے گی، حکومت کو معلوم ہو گیا کہ یہاں حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا اس کو بھی پکڑے گی، وہ نہیں مانے گی کہ آپ شامل نہیں تھے، بلکہ سب کو پکڑ جائے گا. اسی طرح یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے غیبت کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کتنی سختی سے منع فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. یہ مردہ بھی اسی لیے فرمایا کہ مردہ کہیں ہوتا ہے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو جس کی غیبت کی جاتی ہے ظاہر ہے اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، تو غیر موجودگی میں غیبت کرنا ایسا ہے جیسے وہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ اس لیے مردہ کے ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کے دفاع کا بھی حکم ہے کہ اس کا دفاع کرے. تو اگر وہاں جہاں غیبت ہو رہی ہوگی وہاں بیٹھا رہے گا تو وہ بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اس کا شمار ہوگا. حال میں لکھا ہے کہ اگر بیعت ہونے سے پہلے ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ کی اسلام کی غرض سے، آپ اپنی اسلام کی غرض سے شیخ کو وہ بات بھی بتا سکتی ہیں جو خود سے ہی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یا اپنی ماں کو بھی نہ بتا سکے. جواب: اسلام کی غرض سے بقدر ضرورت مختصر اطلاع کافی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں. یعنی اگر کوئی گناہ کی عادت ہے یا کوئی عیب ہے اس کو پورا کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ تک کتنا بتا دے تاکہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ فلاں گناہ کی عادت ہے. لیکن بتانا شیخ کو اصلاح کی نیت سے ضروری ہے، ورنہ مرض لے کے جائیں گے، کوئی مرض اگر جسم میں ہو اور ڈاکٹر کو نہ بتائے تو مرض صحیح کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کو مرض چھپانے سے ڈاکٹر سے بیماری کی علاج نہیں ہو سکتا. اسی طرح روحانی بیماری کا علاج جبھی ہوگا جب شیخ کو بتلایا جائے گا. شیخ کو اپنا مرض بتانے میں جو شرماتا ہے اس کی شرم شیطانی ہے، شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ کس منہ سے بتاؤ گے، شیخ حقیر سمجھے گا، شیخ کہے گا یہ کیسے کرنے. تو وہی میرے مرشد نے فرمایا کہ اسپتال میں مریض ہی جاتا ہے، اگر مرض نہیں ہوتا بالکل صحت مند ہوتا ہے تو اسپتال کون جاتا ہے؟ اور جاتا ہے تو پھر اپنا مرض بھی بتاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ اس کا علاج کرتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. اگر کسی کو مرض ہو جائے تو اس کو کوئی حقیر تھوڑی جانے کا، بخار ہو گیا تو اس کو کوئی حقیر جانے کا کہ آپ کیسے کتنے کمتر آدمی ہیں کہ آپ کو بخار ہو گیا. بخار تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے کسی کو گناہ کی عادت ہے، کمزوری ہے، تو شیخ اللہ والا شیخ کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ اور اس کی عزت و اکرام کرتا ہے دل میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں آیا میرے پاس، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس کے دل میں. حال لکھا ہے کہ خانقاہ کی مجلس میں بیان سننے آتی ہوں تو عورتیں اتنی عزت اور اکرام کے ساتھ ملتی ہیں اور میرے بارے میں اتنا نیک گمان رکھتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ بیچاریاں خود اتنی اچھی ہیں جو مجھے اچھا سمجھتی ہیں، حالانکہ میرے نہ تو کوئی ایسے اعمال ہیں اور نہ ہی کیفیات. جواب فرمایا کہ ایسا ہی سوچنا چاہیے، اس سے عجب پیدا نہیں ہوگا اور اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے میرے عیوب کو چھپا لیا اور ان کے دل میں حسن ظن ڈال دیا. حال میں لکھا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرتی ہوں لیکن مجھے رونا نہیں آتا، نہ ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہاں شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے. جواب: کیفیت پیدا ہونا ضروری نہیں، رونے کا سا منہ بنا لینا بھی کافی ہے. حدیث پاک میں ابکو فعلم تبکو فتباہ کو، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کے لیے اللہ سے رونا ہے، رو لیکن اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو تو بھی کام بن جائے گا. رونا چونکہ اختیار میں نہیں، آنسو اپنے اختیار میں نہیں، لیکن دل اگر رو رہا ہے، دل میں رونا ہے یا یہ افسوس ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، یہ بھی ایک طرح کا رونا ہے. اور یہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے زیادہ افسر ہے. حال میں لکھا ہے کہ جب یہ شعر یاد آتا ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے دینیاں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے دینیاں، تو فکر بھی پیدا ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میرے اتنے چاہنے والے شوہر ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میرے دماغ میں کیا کھچڑی پکتی ہے تو یہ مجھ سے ایک فیصد بھی محبت نہ کریں، حالانکہ مجھے خود کی اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، پھر بھی مجھے بہت الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں. جواب: جب اللہ تعالیٰ نے وساوس کو معاف کیا ہے تو ان کا آنا مضر نہیں، لانا مضر ہے. البتہ شوہر پر کبھی ظاہر نہ کریں کہ ایسے خیالات آتے ہیں. شوہر کو اپنے عیب کو کسی پر ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، اپنا گناہ کسی پر ظاہر کرنا گناہ ہے. صرف شیخ کو اپنے اصلاح کی برت سے اطلاع چاہیے. ڈائجسٹ چھوڑ پڑھنا چھوڑ دیں تو خیالات نہیں آئیں. یہ ایک صاحب نے خط لکھا ہے، چلیے حال بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حال میں لکھا ہے: سیدی و سندی مرشدی محبوبی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوا، لیکن کیا کہوں کہ آپ پر نظر پڑتے ہی دل کی عجیب کیفیت ہو گئی اور دل آپ پر فدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا زمین پر ایسا خوب محسوس ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ کیفیت باقی نہ رہے اور میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، کیونکہ بندہ کبھی مقام خود میں خود کو محسوس کرتا ہے اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ بالکل دور ہو گیا، کبھی ذوق و شوق اور بے خودی اور حضوری کا عالم ہوتا ہے اور کبھی بے کیفی اور دوری سے سخت محرومی محسوس کرتا ہوں. سخت پریشانی ہے، برائے مہربانی علاج فرمائیں. جواب میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: محبت نامہ حرفاً حرفاً پڑھا، آپ کے قلب مضطر کے شوق اضطرار نے قلب کو مسرور کیا، لیکن یہ بھی محسوس ہوا کہ صرف سلوک کے اصول سے بے خبری باعث عدم تسکین اور مایوسی ہو رہی ہے. یعنی یہ جو اس کیفیات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ کیفیت ایسی رہی پھر باقی نہ رہی، تو اس لیے سلوک کے راستے کی بے خبری، اصول کی بے خبری ہے. اس بے خبری کی وجہ سے شیطان مایوس کر دیتا ہے، اکثر لوگ جو ہے اپنی حالت سے مایوس رہتے ہیں. توکلن علی اللہ چند اصول تحریر کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور اور آپ کی جان حزین مسرور ہو جائے گی. یہ بہت ہی اہم مضمون ہے، اس کو ہر شخص خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لے، کیونکہ یہ آخری سانس تک یہ مضمون کام آئے گا اور انتہائی اہم مضمون ہے، اور بالکل ہمارے یہ جو تصور کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ، بالکل اس کا نچوڑ اور خلاصہ حضرت نے بہت زبردست اس میں تحریر فرمایا ہے. پورے کے پورا سلوک اس کے اندر ہے. سلوک کہتے ہیں اللہ کے راستے کو، اللہ کے راستے میں چلنا. سلوک کا آخری اور انتہائی عروج صرف رضائے خداوندی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے ہر کام کے اندر، ہر عمل میں، ہر سانس اللہ کی رضا مقصود ہے. اول یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی کام مخلوق کے لیے نہ کرے، بلکہ بس یہ دیکھے کہ میرے اللہ کی رضا کس میں. سلوک کا آخری اور انتہائی عروج صرف رضائے خداوندی ہے، جس کا حصول صرف اعمال اختیاریہ پر موقوف، جو اعمال اختیار میں ہیں، جو آدمی جیسے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب چیزیں اختیار میں ہیں. تو یہ اختیار جو ہے اختیاری کاموں پر جو ہے موقوف ہے. یہ دل کا اور کیفیات کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں. اگر ایک انسان فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرتا رہتا ہے پابندی سے، اور جو ذکر و اذکار ہے اس نے بتائے ہیں، اور سنتوں کا اہتمام، ساری اختیاری چیزیں جو، یعنی جو چیز آدمی کرنا چاہے کر بھی سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے. مثلاً وضو کرنا ہے، اس میں مسواک ہے، مسواک اس کے اختیار میں ہے کہ مسواک کرے چاہے نہ کرے. اسی طرح اور بھی دوسرے کام ہیں، اور وضو کے لیے اٹھنا یہ بھی اختیاری ہے، کوئی اس کو پکڑے نہیں بیٹھا ہوا، کوئی نہیں ہوگا کہ جو، ہاں اتنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے بندہ اٹھتا ہے، لیکن اختیار اپنا استعمال کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ جس رضائے خداوندی ہے، رضائے خداوندی کا حصول صرف اعمال اختیاریہ سے. دل کا لگنا ضروری نہیں ہے، لگانا تو ضروری ہے، لگانا اختیار میں ہے، اس لیے لگانا ضروری ہے، اور باقی دل نہ لگے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس سے اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے. بس عمل، اللہ کو عمل مطلوب ہے، عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ترقی کر رہا ہے. تو مت نہ کھڑے ہو جاؤ. سلوک کا آخری اور انتہائی عروج صرف رضائے خداوندی ہے، جس کا حصول صرف اعمال اختیاریہ پر موقوف ہے، اور امور غیر اختیاریہ نہ بندے کے لیے مضر ہیں، نہ تکمیل میں تخیر اور مؤثر. یعنی جو غیر اختیاری ہے دل کا نہ لگنا، تو لگنا یا نہ لگنا، یہ سب امور غیر اختیاری ہیں، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ دے دیں، کبھی نہیں بھی دیتے، لہٰذا یہ ان کی مرضی ہے. ہم کیفیت کے بندے نہ بنیں، ہم عمل کریں. عمل سے کام بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب تک کیفیت نہ ہوگی ہماری ترقی نہ ہوگی. یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے. کیفیت کیسی بھی ہو، عمل کر لیا انشاءاللہ ترقی کرتے، اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھے. یہ عدم قبولیت کا خوف اور قبولیت کی امید، کیونکہ ایمان جو ہے وہ درمیان ہے امید اور خوف کے. تو امید بھی ہو کہ انشاءاللہ قبول کر لیں گے اپنی رحمت سے، اور خوف قبول، عدم قبولیت بھی ہو کہ پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو. تو یہ دونوں چیزوں کے درمیان ہے ایمان. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اگر دل نہیں لگا تو ہرگز مایوس نہ ہو. ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ دل نہیں لگ رہا تو ہم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سے ناراض ہیں یا کیا بات ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. عمل کر لیا، بس اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ لو، اور عدم قبولیت کا خوف رکھو، امید بھی رکھو کہ قبول کرے گی. اور یہی راستہ ہے اللہ کا. یہ نہ سمجھے کہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ہم لوگوں سے پیچھے رہ گئے، کیا ہو گیا، یہ نہ سوچے، لوگوں کو تو دیکھے بھی نہیں. تو فرمایا کہ یہ امور غیر اختیاریہ نہ بندے کے لیے مضر ہیں، نہ تکمیل میں تاخیر، یعنی تکمیل یعنی اللہ تک پہنچنے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے کیفیات کو، اور نہ اس کا کوئی اثر ہے. البتہ بعض امور غیر اختیاریہ صرف محمود ہیں، نہ کہ مقصود، یعنی یہ مقصود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کیفیت آ گئی، دل لگ گیا نماز میں، اچھی کیفیت ہو گئی، دل کو مزہ آنے لگا عبادات کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توحفے کی طرح ہے، اور جب چاہے وہ واپس بھی دے دیتے ہیں. کیفیات مہمان کی طرح ہوتی ہیں، کہ مہمان جیسے کبھی آ جاتا ہے اچانک پھر کبھی چلا بھی جاتا ہے. ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے, اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے. اچھے خواب کا نظر آنا, کشف و کرامت, شوق و ذوق کا غلبہ, استغراق و بے خودی, گناہ کا تقاضا بالکلیہ مفقود ہو جانا. بہت سے لوگ گناہوں کے تقاضوں سے پریشان رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے اتنے گندے تقاضے, ہم کا ہی راستہ چھوڑ دو, راستے لینا پڑے. اس طرح بہت سے لوگ گناہوں کے تقاضے سے مایوس ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بے شمار گناہوں کے تقاضے آ رہے ہیں لہٰذا ہم تو اللہ والے ہو نہیں سکتے. یہ بھی شیطان کا دھوکا ہوتا ہے, کیونکہ گناہ کا تقاضا آنے سے اور مجاہدہ بڑھ جاتا ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا مجاہدہ بڑھ جائے گا, مشقت بڑھ جائے گی دل سے, تو اس مشقت کے بڑھنے پر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات دیتے ہیں. یعنی مشقت سے جو آدمی مشقت کر کے کوئی چیز سے بچے گا تو اس کا انعام زیادہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر مشقت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشقت کے بقدر اس کو اور زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں اور اس کا راستہ زیادہ تیزی سے اللہ کی طرف طے ہوتا ہے. لہٰذا گناہ کا تقاضا آنا کوئی برا نہیں, اور اگر تقاضا ختم ہو جائے تو وہ کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے. تقاضا اگر ختم ہو گیا تو اس میں کوئی, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہمارا تقاضا ختم ہو گیا. اصل کمال انسان کا ہے ہی یہی کہ تقاضا آئے اور اس پر وہ عمل نہ کرے. البتہ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے ان جانب اللہ ایسا ہو جائے تو وہ بھی محمود ہے, مقصود نہیں ہے. اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے گناہ کا تقاضا آنا, بلکہ ترقی کا اور باعث ہے. وسابط کا انقطاع, یعنی وسابط کا آنا ختم ہو جائے, قلب کی جب سوئی مل جائے, دل کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پگھلنا, جلنا, تڑپنا وغیرہ, یہ ساری اللہ تعالیٰ موحد من اللہ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے یعنی آئے تو اچھی ہے, لیکن نہ آئے تو اس سے اللہ کے راستے میں بالکل ترقی نہیں ہوتی. یہ تمام باتیں بندے کے لیے امور غیر اختیاریہ ہیں, البتہ ان کا حاصل ہو جانا صرف محمود ہے لیکن مقصود ہرگز نہیں. لہذا جس کو نہ حاصل ہو ہرگز وہ محروم نہیں ہے, جس کو حاصل نہ ہو ہرگز وہ محروم نہیں ہے. اس کو حرمان سمجھنا سخت ضلالت یعنی گمراہی اور طریق اور سلوک سے بے خبری ہے. جو آدمی اس طریقے سے واقف نہیں ہے وہ شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور عمل سے ہی اس کو بے خبر کر مایوس کر دیتا ہے, پھر وہ عمل ہی چھوڑ دیتا ہے. اس جہل کے سبب بہت سے صالحین کو شیطان نے تمام عمر پریشان اور مایوس رکھا, اور بالآخر یہ تعطل اعمال کا سبب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو یہی سکھاتا ہے کہ جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا, تم کیفیات ہی حاصل نہیں ہو رہی تو چھوڑو, کہ عمل کرنے کا کیا فائدہ, آہستہ آہستہ جو عمل ہی چھوڑ دیتا ہے. رضائے الہی کے لیے صرف اعمال اختیاریہ کا اختیار کرنا ہے, مثلا دل لگے یا نہ لگے ذکر کی پابندی کرنا جو شیخ کی تجویز سے ہو. یہ بھی بات ضروری ہے کہ ذکر از خود نہ کرے, اپنا ذکر خود تجویز نہ کرے. جس طرح اپنی دوا مریض خود تجویز نہیں کرتا, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ماہر کے پاس جاتا ہے, جو عقل مند آدمی ہے وہ تو یہی کرتا ہے, اور جو بدھو ہوتا ہے تو وہ بہت سے کام, جیسے ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک شخص کی بہن بیمار ہو گئی تو اس کو یاد آیا کہ میرے دوست ہے کسیٹا, تو اس نے جو ہے اس کی بہن بیمار ہو گئی تھی, اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا علاج کیا, تو اس کے پاس گیا باہر ہی سے آواز دی, کیونکہ پیٹ بھر کے تھا وہ جاہل, ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو باہر سے اس نے آواز دی کسیٹے, ارے وہ کسیٹے, اس نے وہ بھی ایسا ہی تھا, اس نے اندر سے کہا ہاں رے کیا بات, اس نے کہا کہ ارے تیری بہن بیمار ہو گئی تھی نا, ہاں بیمار ہو گئی تھی, کہا تم نے کیا کیا پلایا تھا, کیا کیا اس کا, میں نے کہا میں نے مٹی کا تیل پلایا تھا, بس فوراً ہی وہاں سے پلٹ کے آ گیا اور بھینس کو مٹی کا تیل پلا دیا. تھوڑی دیر میں بیچاری طرف تڑپ کے مر گئی, اب بہت غصہ آیا, جا کے پھر دوبارہ گیا گسیٹے, ابھی وہ گسیٹے, ہاں کیا بات ہے, کہا تم نے تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی مٹی کا تیل پلایا تھا, ہاں مٹی کا تیل پلایا تھا, کہا کہ میں نے مٹی کا تیل پلایا اور تو مر گئی میری بھینس, تو کہا میری بھی تو مر گئی. اپنے خود سے علاج کرنے کا بھی یہ انجام ہے, عقل مند آدمی تو ماہر کے پاس جاتا ہے, تو جس طرح طبیب جسمانی کے ماہر کے پاس جاتا ہے اسی طرح روحانیت کے علاج کے لیے طبیب روحانی کے ماہر کے پاس جانا چاہیے. تو ذکر بھی جو ہے اپنا خود سے تجویز نہ کرے. تو فرمایا کہ ذکر کی پابندی کرنا جو شیخ کی تجویز سے ہو. اب ذکر میں دل نہیں لگ رہا تو یہ نہیں کہ دل نہیں لگ رہا تو بس اب کھٹر کھٹر ذکر نہیں, دل لگانے کی کوشش کرو, اور نہ لگے تو مایوس نہیں ہو, کیونکہ دل لگانے کی کوشش ہے, اختیاری کام ہم نے کر لیا, بس آپ تجویز کر لیا, آرام سے سو. ذکر کی پابندی کرنا جو شیخ کی تجویز سے ہو, اور تمام معمولات شرعیہ اور سنن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمت و ارادے سے اختیار کرنا, جو عادتاً صحبت شیخ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے رب نے سنایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ دعا حدیث پاک کی, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت مانگی اللہ تعالیٰ کی, شروع میں پہلے اول میں محبت اللہ کی مانگی, اور آخر میں مانگی ان اعمال کی محبت یعنی سنتوں کی محبت. ظاہر ہے اعمال کیا ہو سکتے ہیں, سب سے اکمل اعمال, سب سے احسن اعمال سنت پر عمل کرنا ہے, تو یہ محبت مانگی, لیکن درمیان میں اللہ والوں کی محبت مانگی. اس کی وجہ یہی بنیادی فرمائی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ والوں کی محبت ہی سے اللہ کی محبت بھی ملے گی اور ان اعمال کی محبت بھی ملے گی, درمیان میں اس لیے مانتا ہوں. تو فرمایا کہ تمام معمولات شرعیہ اور سنن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمت اور ارادے سے اختیار کرنا. وہی میں نے بات کی نا کہ سنتوں کو پر عمل اختیار میں ہے, جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے, تو اختیاری کام کرنا ہے, اس میں دل کا کوئی دخل نہیں ہے کہ دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا, تو یہ کافی ہے. اسی طرح حق تعالیٰ کی ناراضگی کے اعمال سے اپنے ارادے اور اختیار سے اعتراض کرنا, اپنا ارادہ ہو بچنے کا اور اختیار بھی ہوتا ہے, اور معاذی سے بچنے کو بندے کے لیے اختیاری سمجھنا بے قاعدہ قدرت زدین سے قدرت زدین سے متعلق ہوتی ہے, یعنی قدرت ایک کام کر پر جو گناہ کر سکتا ہے اس کو ترک بھی کر سکتا ہے, انسان کے اختیار میں اللہ نے دے دیا. جیسے ماچس کی ڈبیا کسی کو دے دو, اب اس کی ماچس سے وہ خود کو آگ لگا سکتا ہے, اس کو اختیار ہے, اور چاہے تو وہ اس سے کھانا پکا کے فائدہ اٹھائے, تو یہ تو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے. اب جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. پر جو گناہ کر سکتا ہے اس کو ترک بھی کر سکتا ہے, اگر کہ اس مجاہدے میں یعنی ترک کے گناہ میں نفس کو تکلیف ہو, اگر کہ جان ہی نکل جانے کا خطرہ شیطان دل میں ڈال رہا ہو, لیکن جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یعنی اللہ نے جان دینے کے لیے دی ہے, اگر دے بھی دیں تو کیا کمال کیا, سو جانے بھی اللہ پر فدا کر دیں تو وہ بھی کم ہے, تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بندے کی تکمیل اور اس کا عروج و کمال یہی ہے کہ کام میں لگا رہے, ذکر میں نازہ نہ کرے. ہمارا کام ان کی یاد اور ان کی اطاعت ہے, نہ بدنامی کا خطرہ اور نہ پرواہ ملامت ہے. ہمارا کام ان کی یاد اور ان کی اطاعت ہے, نہ بدنامی کا خطرہ اور نہ پرواہ ملامت ہے. باقی آپ جیسے مریض کے لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. ابتداءً چند مدت کسی کامل کے پاس رہ لیں اور اس کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے رہیں. یہ بھی بہت زبردست نقطہ ہے, حضرت نے پورے کا پورا نچوڑ اس میں پیش فرما دیا کہ فرمایا کہ جس مربی کے ساتھ رہیں, جس اللہ والے کے ساتھ رہیں. ابھی جیسے ہم نے بیان میں آپ نے سنا ہوگا, حضرت فرما رہے تھے کہ فقیر کے پاس ایک آدمی گیا تو اس سے پوچھا کہ کچھ طاقت کی کوئی گولی ہو تو ہمیں بھی دے دو. گولی کہنے سے تو حضرت منع فرماتے ہیں, تو وہاں تو یہی مکالمہ تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ دوا دے دو. فقیر نے اس کو ایک وہ دے دی اور پھر وہ استعمال کیے اس نے, اس کا طاقت کا خوب استعمال کیا زبردست. اب اس کو بدگوانی پیدا ہو گئی کہ یہ فقیر جنگل میں بیٹھا ہے, جب مجھے اتنی سی ٹکیا نے اتنا اثر کر دیا تو پھر یہ فقیر جو ہے یہ کیا کرتا ہوگا جنگل میں, بدگمانی ہو گئی. تو جب اس کے پاس دوبارہ گیا اس سے کہا کہ یہ اور ہے, اس نے کہا ہے. تو اس نے کہا ہے تو صحیح لیکن اس کو کچھ خوف کی بات مجھے یاد میری بیان میں کیا بتایا تھا, اس کو خوف کی کوئی بات کہہ دی اور ساتھ میں وہ دوا بھی دے دی. اب وہ لے کے چلا گیا, اب 40 دن تک روزانہ وہ دوا کھا رہا ہے لیکن وہ اثر نہیں ہے اس کو. تو اب پھر دوبارہ آیا کہا کہ دوا کھائی تھی, کہاں کھائی تو تھی لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس دفعہ. کہا کہ دیکھو تم کو وہ فلاں خوف کی بات ہم نے کہہ دی تھی, تو اس خوف میں تمہاری طاقت کو ظاہر کر دیا, اور یہاں جو میں یہ دوا کھا رہا ہوں طاقت کی, یہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں مجھے روٹی پانی کی جلد چاہنا نہ پڑے, اور چونکہ وہ خوف اللہ کا خوف میرے قلب کے اندر ہے, وہ خوف مجھے اس طاقت کو غلط استعمال کرنے نہیں دیتا, بس اتنے اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ روٹی مجھے مل جائے, پیٹ میرا بھر جائے, اور پھر اس طاقت کو میں اللہ پر فدا کرتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے بدگمانی بھی شیطان ڈال دیتا ہے ان کے کسی عمل سے, ان کے کسی قول سے. مثلا بعض لوگ اللہ والے کسی اللہ والے کو ہنستے دیکھ لیتے ہیں تو بعض لوگ ویسے بے وقوف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اللہ والے ہنستے ہی. کبھی مرغن چیز کھاتے دیکھ لیتے ہیں تو ایک دفعہ حضرت نے سنایا تھا کہ ناظر مفاد میں حضرت والا انگور خرید کر مارے تھے, تو اچھے بڑھیا حضرت کو الحمدللہ تمام اللہ والے اللہ کی نعمت سمجھ کے بڑھیا چیز جو استطاعت میں ہوتی ہے وہ بڑھیا چیز استعمال فرماتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے نہیں, ان کی نظر ہر وقت اللہ پر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کس عمل سے خوش ہو جائے. اچھی چیز کھاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے ادا کریں. جیسے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پانی جب پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں. تو فرماتے تھے کہ ہم تو احسانی بندے ہیں, لطف کے بندے ہیں, اچھی چیز استعمال کرو تاکہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس طرح حضرت انگور خرید فرما رہے تھے تو ایک مسٹر بھی کھڑے رہے تھے ساتھ میں, تو انہوں نے تنزن حضرت کو کہا کہ اچھا مولوی لوگ بھی انگور کھاتے ہیں, تو حضرت نے بدجستہ جواب فرمایا اچھا تو انگور کیا صرف لنگور ہی کھاتے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ اس نے بدزن ہی ڈال دیتا ہے تاکہ کسی طرح اللہ والوں سے دور ہو جائے, اور وہ سمجھتے نہیں. اگر کوئی ایسی بات اشکال کی ہو تو پوچھ لینا چاہیے کہ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو وہ سمجھا دے گا. لیکن شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ شیخ کے کسی عمل سے بدزنی ڈال دیتا ہے, بدزن کر دیتا ہے, اور اس طرح اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں سے دور ہو جائے. تو فرمایا کہ صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. ابتداء چند مدت کسی کامل کے پاس رہ لیں اور اس کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے رہیں کہ اسی پر فضل الہی کا ترتب ہوتا ہے. اللہ کا فضل اسی راستے سے ملتا ہے. اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں کونوں ما صالحین, تو تقوی کامل جو ہے وہی اللہ کی رضا کا جو ہے ذریعہ ہے, اور اس کو فرما دیا کہ کونوں ما صالحین, اس کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی کامل نصیب ہو جائے گا, اور تقوی کامل ہی سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ فضل یعنی ہم نے اپنا اختیاری کام کر لیا, اللہ والا بننا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اللہ والا بننے کے جو اختیاری کام ہیں وہ ہم نے کر لیا, کونوں ما صالحین کر لیا, اس پر ان کا فضل مرتب ہو جاتا ہے. کام ہمارے آنے سے نہیں بنا, ہمارے مجاہدے سے نہیں بنا, ہماری مشقت سے نہیں بنا, ہمارے اندر کوئی کمالات ہیں اس سے نہیں بنا, بلکہ ان کے فضل سے بنا. لیکن ہم نے کیا کام کیا کہ جو ان کا حکم تھا, جس کا اختیار انہوں نے ہمیں دیا تھا, وہ اختیاری کام ہم نے کر لیا, کام جو ہمارا بنا وہ ان کے فضل سے. تو فرمایا کہ صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. ابتداء چند مدت کسی کامل کے پاس رہ لیں اور اس کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے رہیں کہ اسی پر فضل الہی کا ترتب ہوتا ہے. اپنی رائے کو مٹانا اور اپنی انا کو فنا کرنا اس راہ میں اول قدم ہے. یعنی سب سے پہلا کام یہ کر لیں کہ اپنے حالات کی اتباع میں یہ ارادہ پکا کر لیں کہ شاید میرے لیے جو تجویز کرے گا. اول تو یہاں اطلاع ہی نہیں کرتے ہیں, تو اطلاع نہ کریں گے تو شاید کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا. بعض باتوں پر سوال کا جواب مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ طالبین کی برکت سے جو دینی بات بتلا رہا ہوتا ہے اسے کہلوا دیتے ہیں, طالبین کی برکت سے, ان کے آنے کی طلب کی برکت سے کہلوا دیتے ہیں. لیکن ہر مرض کا جواب اس میں نہیں ہوتا, بلکہ اصل جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ اطلاع کرے, پھر جو تجویز شہر سے اس کی اتباع کرے. اور اس اتباع کے اندر اپنی رائے کو فنا کر لے. وہ یہ نہیں سوچے کہ شیخ کو کچھ خبر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بے شک شیخ کو یہ خبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن شیخ کو اتنی خبر ہوتی ہے کہ راستہ کون سا صحیح ہے, کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے, وہ دو راستے ہوتے نہیں اللہ تک پہنچنے کے. جو مقصود راستہ جو مقصود ہے اس کی اس کو خوب خبر ہوتی ہے کہ کرنا کیا چاہیے, بس وہ کام بتا دیتا ہے کام بن جاتا ہے. لہذا اپنی رائے کو مٹانا اور اپنی انا کو فنا کرنا, یعنی انا بھی فنا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انا کو فنا نہیں کرے گا تو رائے کو بھی فنا نہیں کر سکتا, رائے کو نہیں مٹا سکتا. تو یہ کہے گا کہ شیخ نے جو بتایا ہمارے مناسب حال نہیں ہے, ہم تو اس درجے کے آدمی ہیں اور یہ فلاں کے لیے, یہ سب شیطان یہ باتیں کرتے. شیخ نے جو بات بتلا دی, فرمایا کہ اگر شیخ اتنا بتا دے کہ تم یہاں مت بیٹھو صحبت میں ہماری, تم جا کے وہاں نالی صاف کرو, بلغم صاف کرو لوگوں کا, تو اس کا راستہ اسی میں طے ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں شیخ کے دل میں کہ اس کو اس کی طالب کی ہدایت کے لیے کیا راستہ کیا علاج ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی تائید اس میں شامل ہو جاتی ہے. جو بزرگوں کا اجازت یافتہ ہوتا ہے, بزرگوں کی نیک گمانی جس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے علاج میں اللہ تعالیٰ اپنی تائید شامل کر دیتے ہیں. کیونکہ کام بنانے والے تو اللہ ہی ہوتے ہیں, شیخ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ جو بات بتلا دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید کی برکت سے اس کا کام بن جاتا ہے. تو اول قدم یہ ہے کہ اپنی رائے کو مٹانا اور اپنی انا کو فنا کرنا, اس راہ میں اول قدم ہے. سبحان اللہ, یہ پورے کا پورا راستہ بتلا دیا. اور اس قدر امید افزا ہے, اکثر لوگ جو ہے اس سے پریشان رہتے ہیں, کیفیات نہیں بن رہے, حالت نہیں ہوئی, نماز میں دل نہیں لگ رہا. اتنا بہترین حضرت نے جواب فرمایا کہ جس آدمی کا عبادت میں دل نہ لگے پھر بھی وہ عبادت کر رہا ہے, اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دگنا بھی جس جتنا اللہ کی مرضی ہو اس کو اتنا نواز سکتے ہیں. جتنی مشقت, حضرت نے فرمایا نا کہ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنی دل سے بھی قربانی دو گے کہ دل نہیں چاہ رہا, لاکھ سستی آ رہی ہے, تقاضے گناہوں کے تقاضے آ رہے ہیں, لیکن یہ سب جو ہے یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ میں اپنے دل کا بندہ نہیں ہوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ حکم دیا ہے تو مجھے کام کرنا ہے کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور تھوڑے دن کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, پھر ان سب اعمال کا وہاں حساب کتاب ہوگا اور پھر اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گی, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے, اس کے بعد کوئی یہ مشقت اٹھانا. حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا کہ وہاں جن لوگوں کو داڑھی موڑنے کا شوق ہے وہ داڑھی تھوڑے دن صبر کر لیں, یہاں پر داڑھی رکھ لیں, جنت میں تو کسی کا داڑھی بھی نہیں ہوگی, تو وہاں یہ شوق اپنا وہاں پورا کر لیں. ایسے ہی جس کو نظر بازی کا, بدنگاہی کا شوق ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ شوق کیا ہے, یہ تو بہت ہی حماقت کی علامت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ ایک ٹرین میں ایک بدنگاہی کا مریض بیٹھا ہوا تھا, برابر میں ایک ٹرین آگے کھڑی ہوئی جس میں ایک پنجاب کا جوڑا, ایک نیا شادی شدہ بیٹھا ہوا تھا, زنانہ ڈبا تھا وہاں, تو اس کو شخص بدنگاہی کر رہا تھا, اس کی بیوی کو گر گر کے دیکھ رہا تھا, تو اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ وہ خبیث کے بچے کہ اللہ کو اس کو دیکھ لے گور گور کے, لیکن سوئے گی میرے پاس. ورنہ کہ دیکھو گالیاں بھی ملی, عزت خراب ہوئی سب کے سامنے, اور ملنا نہ ملانا مفت میں دل کو تڑپا. تو جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے, چاہے براہ راست کرے, چاہے موبائلوں میں کرے, نیٹ پہ کرے, کسی طرح سے بھی کرے, اور اس کو حماقت کی بات کرتا ہے, احمق ہے وہ, اس کی حماقت کی دلیل ہے کہ ایک چیز ملنی نہیں, اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی صحت بھی خراب کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا غضب مول لینا کہ اللہ کی واضح نافرمانی ہے. تو اب لاکھ تقاضا آ رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں, تو ان لوگوں کے لیے حضرت نے یہ شعر بنایا کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقان صورت پھولوں سے لپٹ جانا. تو دنیا جو ہے صبر کی جگہ ہے, تو تھوڑے دن کا صبر ہے, ارے ابھی آنکھ بند ہو جائے گی, چاہے 10 سال کی عمر میں آنکھ بند ہو, چاہے 50 سال کی عمر میں ہو, چاہے 100 سال کی عمر میں ہو, آنکھ بند ہوتے ہی دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی جیسے منٹوں بلکہ سیکنڈوں کی معلوم ہوگی, اور وہ حیرت کرے گا کہ ہم نے اتنی سی زندگی اللہ کو ناراض کر کے کتنا آسان تھا ہمارے لیے, تو کوئی کام ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے, اور اللہ کی نافرمانی بھی احمق لوگ ہی کرتے ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بڑی طاقت کی کوئی نافرمانی کرے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے, مثلا اس وقت کی کوئی سپر پاور ہے, اگر کوئی ملک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے تو لوگ اس کو نہیں سمجھائیں گے کیا بیوقوفی کر رہے ہو، اتنی بڑی طاقت سے کیوں تم ٹکر لے رہے ہو. تو سارے احکم الحاکمین جو سپر پاوروں کی سپر پاور کی نافرمانی کرے گا اس کی حماقت میں کیا شک ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل ما عصى اللہ فهو جاہل، کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو بھی کوئی ہو، چاہے کسی ملک کا سردار ہو، کچھ بھی ہو، وہ بڑے سے بڑی شخصیت ہو، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. ہماری نظر میں تو عقل مند آدمی وہ ہے جس کے پاس بڑے بڑے فیکٹریاں کاروبار لگے ہیں، اور اصل جو حقیقت ہوگی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گی کہ عقل مند کون تھا، کہ جس نے دنیا پر ملا ہوا عقل مند تھا. ہمارے حضرت طاہر صاحب جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں فرماتے ہیں کہ جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے. یعنی دنیا تو ہر آدمی دوڑتا رہتا ہے، دنیا آگے آگے چل رہی ہے، آدمی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور پھر آخر اچانک موت آ جاتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں دنیا سے کیا لے کے گئے، خالی ہاتھ گئے، سوائے اس کے کہ اعمال، نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، یا جو بھی اعمال ہیں وہ سارے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور نافرمانی سے اپنی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ہے کہ دنیا صبر کی جگہ ہے، اور غموں پہ صبر، گناہوں پہ صبر، اور مصیبت پہ صبر، صبر ہی سے جو ہے وہ راستہ طے ہوتا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یعنی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں کہ یہ نعمت ہمارے دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. کروڑوں پتی لوگ جو ہے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کتنی یعنی بیمار پڑ جاتے ہیں، کہیں کچھ مصیبت آ جاتی ہے. ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، تو وہ نواب صاحب جو ہے وہ بہت ہی امیر اور رئیس، ظاہر نواب تو نواب ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو مرض یہ تھا کہ ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی. رات بھر جو ہے وہ قصہ پانی ہوتی اور گانے بجانے ہوتے، لیکن ان کو کسی پر چین نہیں آتا، مالش بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو چین نہیں آتا تھا. اور پھر وہ بیمار بھی پڑ گئے، اور بیمار ایسے پڑے کہ طبیبوں نے ان کو کہا کہ قیمے کا پانی ایک ٹولہ بس یہ پلایا جا سکتا ہے، ان کو اس سے زیادہ ہضم کی طاقت نہیں ہے، اور بے چین رہتے تھے. ایک دن بالا خانے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک وہ لکڑ ہارا جو لکڑیاں کاٹتے ہوئے آیا، اور اس نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پہ پھینکا ایسے، اور اپنی پوٹلی کھولی، پوٹلی سے اس نے جو ہے وہ دو روٹی نکالی بڑی بڑی. حضرت نے بولنا حضرت کا تو انداز ہی ہے ایسا پیارا ہوتا تھا کہ فٹ بائی فٹ کی دو روٹیاں نکالی اس نے، اور ایک لوٹا پانی اور پیاز ٹماٹر کا جو کچومر کہلاتا ہے وہ نکالا، اور اس سے دو روٹی کھائی اور اوپر سے لوٹا پانی پیا، اور وہی گٹھا جو لکڑیوں کا تھا اس پہ سرک کی اور لیٹ کے پراٹھے بننے لگا. نواب صاحب نے اس کو بلوایا کہ بھائی کچھ اپنی نیند دے دے، مجھے تو آدھی سلطنت تجھے میں دے دوں، لیکن یہ چیز کہاں مل سکتی ہے اسے، ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اعلان کر دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو تمہارے دلوں کا سکون ہو سکے. تمہارے دل کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے، اور یاد کی سب ماشاء اللہ جانتے ہیں، یاد کی صرف یہ قسم نہیں ہے کہ تسبیحات لے کے بیٹھ جائے، بلکہ کامل فرما برداری کرے، نافرمانی سے بچے، یہی اللہ کی حقیقی یاد ہے. تو یہ ہے سارا قصہ کہ دنیا صبر کی جگہ ہے، اور تھوڑے دن صبر کر لے، یہ ابھی تو زندگی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. یوں سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت میں کہ کتنا دنیا میں رہے، تو فرمائیں کہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور ایک دروازے سے نکل گئے، اسی طرح داخل ہوئے ادھر نکل گئے. تو ابھی تو بہت لمبی طویل زندگی معلوم ہو رہی ہے، لیکن قیامت کا ایک دن جو ہے وہ دوستو محشر کا دن 50,000 برس کا ہے، 50,000 برس. یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہیں، ان کی سچائی میں جو شک کرے گا اس کے تو ایمان کی ہی خیر نہیں ہے. تو یہ باتیں سب ہمیں کوئی آگے ہو جائیے، یہ باتیں جو ہے ہمیں بتلانے کے لیے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے یہ باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ باتیں ہیں اللہ اور رسول نے بتلا دی ہیں، اور وہی دین آج بھی ہے وہی اللہ کل بھی تھا, وہی اللہ آج بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ کی باتیں کبھی اس کے اندر ذرہ برابر اوچنی نہیں ہو سکتی. تو جو عمل کرے اس کو فائدہ ہے, اور جو عمل نہ کرے وہ جانے بھائی. لیکن یہ کہ زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ تھوڑے چند سیکنڈ کی معلوم ہوگی بس, اور انسان افسوس کرے گا اور حیرانی ہوگی کہ کاش ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے. اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے جو ہے ہم نے اللہ کو ناراض کیا. اور اللہ کو راضی کرنا میرے دوستو انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان. یعنی کہ اگر کسی سے کیسے گناہ سرد ہوتے ہوں اور وہ گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہو, کتنی دفعہ کوشش کی لیکن پھر گر پڑتا ہے, تو میرے دوستو اللہ نے ایک راستہ ہے اللہ کا پیارا بننے کا, بلکہ اللہ کا محبوب بننے کا ایسا رکھتا ہے, وہ ہے توبہ کا راستہ. کہ جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوں تو کم از کم اتنا کرے کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے رو تو لے بھائی, کچھ تو کر لے. نماز بھی اگر نہیں پڑھ پا رہا, کوئی کام نہیں کر پا رہا, کوئی نیکی اس سے نہیں سرزد ہو رہی, تو اتنا تو کر لے کہ وضو کر کے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لے کہ اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, آپ کے راستے پر چل نہیں پا رہا. ہمارے حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کشہرے, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رکھ, تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رکھی کہ محبوب ہیں بارگاہ سمت میں, ندامت کے آنسو ندامت کی بات. ذرا سا نادم ہو جاؤ, نادم تو ہو جاؤ. ارے اتنی تو غیرت انسان کی ہو کہ ہم گناہ کریں تو ندامت تو ہو اندر, اور ندامت بھی نہیں ہے دوستو. تو کیا حدیث پاک میں کیا کرم بالائے کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابکو فیل نم تبکو فتباکو. ارے اگر تم اتنے سخت دل ہو گئے ہو, ایسے تمہارے اندر بے غیرتی پیدا ہو گئی ہے, تو کم از کم تم رونے والی شکل بنا لو تو بھی تمہارا کام بن جائے گا. اور کتنی بڑی مہربانی ہے, دیکھ لو اختیاری کام پر پکڑ ہے, اختیاری کام پر ترقی ہے. اگر اختیاری کام کر لیا انشاءاللہ ترقی ہی ترقی ہے, دل لگے نہ لگے, کیفیت بنے یا نہ بنے. اور اگر دل اختیاری کام نہ کیا تو بھائی پھر معاملہ ہے. تو اگر رونا نہیں آتا تو تم ہاتھ تو پھیلاؤ, کچھ تو کرو. ارے تم سے دو رکعت نہیں پڑی جاتی, حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم بے وضو ہی اللہ کے سامنے, ہاتھ تو پھیلاؤ, کچھ تو ہلو, کچھ ایک انچ تو چلو اللہ کے راستے میں, پھر دیکھو کہ کیسی مدد ان کی آتی ہے. ارے وہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, ہم ہی ان سے دور ہو جاتے ہیں, ہم اپنی شامت عمل سے دور ہو جاتے ہیں. تو دوستو ان کے راستے میں ایک انچ پہ چل کے کوشش تو کریں ہم کہ اللہ ہم سے آپ کی فرما برداری نہیں ہو پائی, اور ہم نافرمانی نفس و شیطان کے ہم چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے گناہ سرزد ہو رہے ہیں, اور نہیں ہے اس راستے پہ چلا جا رہا. تو ہاتھ تو پھیلاؤ بھائی, مانگو تو صحیح اللہ سے. اللہ تعالیٰ تو دنیا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں, کہ اس کی مصلحت ہوتی ہے تو اس کو دیتے ہیں, اور مصلحت نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں جسے جو مانگا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کو کوئی دوسری نعمت عطا کر دیتے ہیں, اور وہ بھی نہیں دیتے تو اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں, اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے بڑے بڑے درجات رکھ دیتے. اور لیکن آخرت جو اللہ سے مانگتا ہے, جو آدمی اللہ سے دین مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دین عطا فرماتے, مایوس ہرگز نہیں کرتے. تو حکیم علومت فرماتے ہیں کہ احفاظ اگر دنیس وگرنہ قریب ہے, عاشق تشود کے یاد بحالت نظر نہ کر. ارے دوستو تم جو عاشق, تو اللہ کا عاشق آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے اللہ سے دین طلب کیا ہو, آخرت طلب کی ہو, اللہ کی محبت طلب کی ہو, اور اس کو اللہ نے معلوم رکھا ہو. آج تک کوئی ایسی ضرور نہیں پیدا ہوگا, بلکہ جس نے مانگا اس کو ضرور مل گیا. اے خواجہ درد نیز وغیرہ تری رس, تم تو ہاتھ بھی اٹھاتے نہیں ہو. تو جو آدمی اختیاری اتنا بھی کام نہ کرے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے, پھر تو اس کی محرومی میں کوئی شک ہی نہیں ہے بھائی. تو بہرحال یہ سب بات ہے کہ جو اصل بات تھی وہ تھی اختیاری اور غیر اختیاری کام. اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کیفیات کو خاطر میں نہ لائے, بلکہ عمل میں لگا رہے, اور عمل کو اپنا کمال نہ سمجھے, اور امید اور خوف عدم قبولیت, یہ دو چیزیں یاد رکھو کہ اپنے عمل کر کے اللہ سے قبولیت کی امید بھی ہو, لیکن عدم قبولیت کا خوف بھی ساتھ ہو کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں.
اور جب قیامت میں چلے جائیں گے ایمان سلامت لے کے پھر ہم خوش ہو جائیں گے. ابھی اپنے اعمال پر خوش ہونا, اپنے کو بڑا سمجھنا, اپنے کو ناز کرنا, مال خرچ کر کے سمجھنا کہ ہم نے دین پر احسان کر دیا, نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر لوگ ایمان لا کے آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم دین پر آ گئے, ایمان لے آئے, بلکہ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو صحیح راستے کی سمجھ دے دی اور تمہاری آخرت بدل گئی. تو یہ ہے کہ اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرے کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا, اتنی خدمت کر دی, یا اتنے نمازیں پڑھ لی, اتنے اذکار کر لیے. تو یہ سب باتیں جو ہیں ناز و تکبر کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی صرف میری چادر ہے, جس نے اس میں گھسنے کی کوشش کی اس کی گردن توڑ دوں. حدیث قدسی میں ہے. اللہ تعالیٰ بڑائی سے, ناز سے, تکبر سے, یوجب سے اور تمام برے برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری گزارشات کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے اور عمل کی توفیق سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نیک کام کی توفیق ہو جائے تو اس آیت کا مراقبہ ہمیشہ رکھنا چاہیے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کہ جو کچھ نیکی اللہ ہم سے ہو گئی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو ہم گناہ کرتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, یہ ہمارے نفس کی شرارت اور گمراہی اور بدی ہے ہمارے نفس کی. بلکہ حضرت نے فرمایا کہ ظلمت ہے ہمارے نفس کی, شرارت ہے, خباثت ہے اور نجاست ہے ہمارے نفس کی, یہ جو ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی دل میں بڑائی آنے لگے تو فوراً سمجھو کہ یہ ہمارا کمال نہیں. اگر مال خرچ میں بڑائی آنے لگے تو سمجھو کہ مال اگر اللہ نہ دیتے تو ہم کیسے خرچ کرتے بھائی. پھر مال دینے کے بعد بھی یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ نیک کام میں لگوا دیا. اگر سنیماؤں میں اور دوسرے بدماشی کے اڈوں میں, شراب خانوں میں بھی لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں برائی سے بچا کر دی. تو ہمیشہ اللہ کا احسان مانو اور اپنا کمال کبھی نہ سمجھو. تو جو آدمی اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ کی عطا سمجھے, بس وہ پھر باعطا رہتا ہے, اور جہاں اپنا ناز اور تکبر کیا بس وہ برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے, اور خصوصاً بڑائی اور تکبر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے ہمارے مشائخ جو تھے ان کو اہتمام رہتا تھا, ہمیشہ تمام مشائخ کو یہ اہتمام رہتا ہے کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر وقت اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے بڑائی نہ آنے پائے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو ہی نہیں پائے گا. تو اس لیے ہمارے مشائخ نے ہمیشہ یہ اہتمام, اور تکبر ہی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے شیطان مردود ہو, اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا, خوب جو ہے اس کا اخراج کیا گیا. بلکہ تو وہ مرض جو تھا وہ تکبر ہی کا مرض تھا, کہ اس کے اندر یہ تھا کہ انا خیر ہوں میں, کہ میں ان سے اچھا, آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں. بس یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے دوستو. لہٰذا اس بیماری سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے, اور ہم میں سے جس کے اندر دلوں کے اندر کوئی بھی غیر اللہ ہے, اللہ پاک اس کو پاک فرما دے, ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے پاک فرما دے, اور اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے مبارک میں اسی طرح کی کم و بیش ایک الماری لگی رہتی تھی جس پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مواعظ رہتے تھے. تو حضرت بار بار ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے, مگر حضرت نے ہماری تعلیم کے لیے ایک بڑا سا سائن بورڈ لگوا کے اس پہ آیت لکھوا دی, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کہ کہیں میرے اندر بڑائی نہ آ جائے کہ میرے اتنے مواعظ ہیں, اتنی کتابیں. ہماری تعلیم کے لیے حضرت نے یہ سکھلایا کہ بھائی اپنے کبھی بھی کوئی نیکی ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو اللہ کی عطا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کر دیا. کوئی بھی تعریف کرے تو اس کا حل حضرت نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بوجھ ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تو اس کو مردود کر دیا گیا، دربار الہی سے خروج اخراج کر دیا گیا اس کو، تو اس قابل نہ رہا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اور جو اللہ کا شکر کرے گا، شکر سبب قرب ہے، تکبر سبب بوجھ ہے۔ اور فرمایا کہ اجتماع ضدین محال ہے، یعنی تکبر اور شکر جو ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، قرب اور بوجھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو قرب ہوگا یا بوجھ ہوگا۔ جو شکر جو ہے سبب قرب ہے اور تکبر سبب بوجھ ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے، ہے نا۔ تو اسی کو فرمایا کہ جو آدمی شکر کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی اس کو تکبر نہیں آنے پائے گا۔ کوئی بھی کسی بات کی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر، اللہ سے نظر جائے کہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ کوئی اچھائی کی تعریف کرے کہ صاحب آپ یہ فلاں فلاں کام آپ سے ہو رہا ہے، فوراً اللہ پر نظر جائے کہ بھائی یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس نے لوگوں کے دل میں میرے لیے نیک گمانی ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب پر اپنی ستاریت کی نورانی چادر ڈال، میرے عیبوں کو چھپا دی۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دین کا کام چاہیں تو مچھر سے بھی لے سکتے ہیں، ہمارا کیا کمال ہے، یہ انہی کی عطا ہوتی ہے کہ بندے کو لگا دیتے ہیں کام۔ ایک دوسرے کی دعا فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ کام آپ بنا دیجئے، نام ہمارے چڑھا دیجئے۔ اچھا بھائی دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واغضنا واغض عنا يا كريم۔ اللهم أعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية۔ یا اللہ خان جو کچھ عرض کر دیا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، یا اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لیجیے، اے اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لیجیے، اور عمل کی شکل میں اللہ اس کا ظہور بھی فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے مرشدین کی ایک ایک بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تمسک بے طریقہ کامل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اتباع سنت کامل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اتباع سنت کامل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سر سے پیر تک اپنا کامل فرما بردار بنا لیجیے۔ اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں ایک ہی گناہ کی عادت ہمارے اندر نہ ہو، اے اللہ سب کے سب پاک و صاف پر فرما کر مصفا مجلا مذکر فرما کر دنیا سے اٹھائی، اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا کوئی عمل آپ کے دربار میں پیش کرنے کے ہرگز لائق نہیں ہے، اے اللہ کچھ تو آپ کو پیش کرنے کے لیے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو اپنی خطاؤں کی گٹھڑی آپ کے دربار میں رکھتے ہیں، اپنا معمول عمل
یعنی معاف کرنے والا عمل اس پر جاری فرما کر اے اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا دیجیے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, پھٹے حال ہیں, دامن تار تار ہیں, میرے اللہ کچھ تو ہو آپ کے دربار میں پیش کر دیکھو. اے میرے اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, سب آپ اپنا خصوصی فضل فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل سے کام بنا دیں, یا اللہ اپنے فضل سے کام بنا دیں. اے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میری اولادوں کو, اے اللہ میری سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو, اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کو, اے اللہ جذب فرما دیجیے. بغیر آپ کے جذب کے کام نہیں بنے گا. اے اللہ آپ ارادہ فرما دیں, اے اللہ آپ ارادہ فرما دیجیے. آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ محمود خزانوں کے مالک, اے اللہ بھرپور نوازش فرما دیجیے. اے اللہ بھرپور نوازش فرما دیجیے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو, ہمارے بچے بچے کو, قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین بنا دے. اے اللہ اس نے خاتمہ مقدر فرما دے. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما دے. آ کے اس نے دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جھگمگا دے. اے اللہ آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا سارے عالم کے گناہوں کو تو ڈھالنے کے لیے کافی ہے. اے میرے اللہ آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا ہم پر ڈال دے. میرے اللہ کب تک ہم نفس و شیطان کے ہاتھوں رسوا رہے, کب تک ہم نفس کی بات مانتے ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے, آپ ہماری مدد نہ فرمائیں گے تو کون مدد کرے گا میرے اللہ. اے اللہ آپ نے تو دنیا میں بھیجا ہے. اے اللہ ہم نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں, اب ہماری مدد کو آپ کے سوا کون آ سکتا ہے میرے اللہ. اے اللہ اپنی قدرت سے نفس و شیطان کے جال سے ہم سب کو نکال دیجیے. اپنی کامل فرما برداری نصیب فرما دیجیے. اپنی کامل فرما برداری نصیب فرما دیجیے. اللہ سر سے پیر تک اپنا بندہ بنا دیجیے میرے اللہ. سر سے پیر تک بندہ بنا دیجیے میرے اللہ. اے اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ بے حیائی سے, بے وفائی سے حفاظت فرما دے میرے اللہ. حیا نصیب فرما دے اللہ, شرم و حیا نصیب فرما دے, غیرت نصیب فرما دے میرے اللہ. گناہ کر کر کے ہماری غیرتیں ختم ہو گئی, ہماری حیا ختم ہو گئی, ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں میرے اللہ. آپ مدد فرما دیجیے میرے اللہ. پھر کی آنکھیں کھول دیجیے, عقل سلیم ہم کو عطا فرما دیجیے میرے اللہ. کیا کرنا چاہیے وہ کرنے کی توفیق دے دیجیے میرے اللہ. جو نہیں کرنا چاہیے اسے بچنے کی توفیق دے دیجیے میرے اللہ. حیات باواپا عطا فرما دیجیے اللہ, حیات پاکیزہ نصیب فرما دیجیے اللہ, حیات دوستہ عطا فرما دیجیے اللہ. اے اللہ پاکیزہ حیات, پاکیزہ خیالات, پاکیزہ انفاس نصیب فرما دیجیے. اے اللہ شرم و حیا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ غیرت نصیب فرما دیجیے. بے غیرتی سے, بے وفائی سے, بے ایمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی رضا کامل نصیب فرما. اے اللہ رضا کامل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ رضا کامل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے. اے اللہ میرے دونوں مرشدین کی قبول مبارک کو زمین تا آسمان نور سے منور فرما دے. اللہ نور کی برسات فرما دے, درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ان کے گھر والوں, خاندان والوں کو, اے اللہ ان کے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور یا ایسے یقین بنا دے. اے میرے اللہ ان کے ایمان میں ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان کے تعبرو میں ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان کو خوشی ہی خوشی دکھا, کبھی غم نہ دکھا. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ میرے مرشد ثالث, شیخ الحدیث, قطب زمان, مجدد دوران, رومی زمانہ, حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صحت کا حملہ عاجل و مستمر عطا فرما دے، حضرت کے خاندان والوں کو بھی خوب صحت عطا فرما دے، حضرت والا کی عمر مبارک کو خوب عطا فرما دے، درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے، اے اللہ میرے شہر کے قلب میں سب سے زیادہ مجھے محبوب بنا دے، اے میرے اللہ میرے شہر کو میرے لیے دعاگو بنا دے، میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعاگو بنا دے، اور میری ذات سے میرے شیخ کو سطح برابر تکبر نہ پہنچے، اے میرے اللہ ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنے مرشدین کا کامل اطاعت کرنے والا بنا دے، ان کی تعلیمات پر جی جان سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابر کا ترج نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے دوست ساتھ ڈاکٹر عمر صاحب کے قصور انتقال فرما دے، اللہ والوں سے جڑ گئے تھے، باشریعت تھے، باشرف تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے، علماء کے ہاتھوں ان کی تقسیم ہوئی، سنت کے مطابق ان کی تقسیم ہوئی، ایسا اچھا خاتمہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اے اللہ میری اچھا خاتمہ نصیب فرما دے، اے اللہ غیروں کے ہاتھوں میں ہم کو نہ دیجیے، اے اللہ اپنوں کے ہاتھوں میں ہمارا حسی انجام اپنوں کے ہاتھوں میں دیجیے، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں دیجیے میرے اللہ، اے اللہ غیروں کے ہاتھوں میں نہ حوالے کیجیے میرے اللہ، اے اللہ اسے خاتمہ مقدر فرما دے، اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو تمام مقاصد حسن ہمیں ان کو بامراد فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ جو نہیں مانگا اے میرے ربا وہ بھی عطا فرما دے، اے میرے ربا وہ بھی عطا فرما دے، کسی نعمت سے محروم نہ فرما، یا اللہ دو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ اپنے فضل سے اس جگہ کو قبول فرما دے، اے اللہ قبول فرما دے، اے اللہ قبول فرما دے، اگر آپ راضی نہ ہوئے تو یہ جگہ کس کام کی میرے اللہ، اپنے فضل سے آپ راضی ہو جائے، اس جگہ کو بھی قبول فرما لے، اس فقیر کو بھی قبول فرما لے، اس کے احباب کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے محض اپنے فضل و کرم سے اس جگہ سے کام لے جائے، اے اللہ اپنی محبت کے اثرار و رموز کا اے اللہ نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ سارے عالم میں بھی پھیلا دے اپنی رحمت سے، تجھے مشکل ہے کہ ہم اس چیز کو سلطان جہاں کر دے، اے اللہ آپ کے دربار میں تو نہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے، نعمتوں کی بارش فرما دے، اے اللہ دین کی دولت سے نواز دے، اپنی محبت کاملہ سے نواز دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.